بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. منهج السالكين لفضيلة الشيخ الإمام عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. اس پیارے کتاب شرح کے درس جاری ہے، اور پچھلے درس میں بات کر رہے تھے نجاست کے تعلق سے، کہ نجاست کا ازالہ اور نجس چیزوں کا بیان. آدھے موضوع پر ہم بات کر چکے ہیں، نجاست کا ازالہ اور اسے صاف کیسے کیا جاتا ہے. آج کی نشست میں جہاں پر کتاب سے درس کا آغاز کرتے ہیں، پوائنٹ نمبر 27، شاہ صاحب فرماتے ہیں والاشیاء النجسۃ، اور جو نجس چیزیں ہیں وہ یہ ہیں. اور شیخ صاحب یہاں پر 6 کا ذکر کیا ہے، آئیے دیکھتے ہیں. نمبر 1، بول الآدمی، انسان کا پیشاب ناپاک ہے. اس کی دلیل، دو دلیل یاد رکھیں. پہلے دلیل قبر کے عذاب والی دلیل، متفق علیہ حدیث میں آیا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دو قبر کے بیچ میں جا رہے تھے، وہ فرمایا کہ دونوں کو عذاب ہو رہا ہے. کس چیز وجہ سے ہو رہا ہے؟ ایک پیشاب کے چھینٹے سے نہیں بچتا تھا، دوسرا چغل خوری کیا کرتا تھا. تو پیشاب کے چھینٹے سے نہیں بچنے والا شخص جو ہے، یعنی طہارت، صفائی، استنجا نہیں کرتا تھا، اور پیشاب کے ناپاکی کے قطروں سے نہیں بچتا تھا، نہیں بچاتا تھا اپنے آپ کو، اس وجہ سے اس کی قبر کا عذاب مل رہا ہے. تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ انسان کا پیشاب جو ہے وہ ناپاک ہے، نجس ہے. ایک حدیث ہی کافی ہے. دوسری، بچے کا پیشاب، بچوں کو لے کے دودھ پیتا ہو بچہ، اور اس بچے نے پیشاب کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑوں پر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا حکم دیا؟ پانی کا چھینٹا لگا دو، دھونے کا حکم نہیں ہے. یہ دید بن سکتی ہے. اس سے علاوہ اور واضح عرابی والی حدیث، ایک عرابی آتا ہے اور مسجد نبوی کے ایک کونے میں جا کے پیشاب کر دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صاحب کو حکم دیتے ہیں کہ اس پر پانی کا ایک ڈول بہا دو. تو اسے ثابت ہوا کہ انسان کا پیشاب جو ہے ناپاک ہے. ٹھیک ہے، ان میں سے کوئی بھی ایک یاد کر لیں تو کافی ہے. دوسرا ہے انسان کا پیخانہ، انسان کا پیخانہ ناپاک ہے. اس کی کیا دلیل ہے؟ کون بتائے گا؟
سورہ مائدہ کی آیت میں
کیا،
جیسے پانی واشنگ جاتا ہے تو ان کے لیے کرو گے.
فلم تجدوا ماء فتیمموا، ایک یہ ہے. اور اس کے علاوہ حدیث میں، اچھا اس آیت کے تعلق سے، اچھا میں آسان کر دوں. بعض علماء نے کہا اس پر دلیل اجماع ہے، قرآن و سنت میں دلیل ہے، لیکن اجماع بھی ہے. فرق کیا ہے؟ کہتے وہ کہتے ہیں یہ علماء جو کہتے اجماع دلیل ہے، کہ تو قرآن و سنت کے دلائل واضح نہیں ہیں. کیوں واضح نہیں ہیں؟ جس آیت کریمہ میں پخانہ کا ذکر ہے اس میں جماع کا ذکر بھی ہے. جماع حدث اکبر ہے، اسے تیمم کر سکتے ہیں، اور پخانہ سے بھی آپ تیمم کر سکتے ہیں اگر پانی نہ ہو تو. تو یہ کہتے ہیں کہ اس میں واضح دلیل نہیں ہے کہ پخانہ ناپاک ہے، جبکہ دلالت ہے اس میں بھی. میں علماء کی بات کروں، بعض علماء کیا کہتے ہیں. اچھا، اس سے واضح دلیل کس میں ہے؟ حدیث میں کیا آیا ہے؟ دو حدیث ہیں. اچھا، دو پیشاب یاد رکھیں، دو پخانہ بھی یاد رکھیں، آسانی ہو جائے گی آپ کے لیے. ایک حدیث میں آیا ہے ابو داؤد کی روایت میں، کہ ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ کے پیار پر وسلم نے نماز پڑھی اور جوتوں پہ گندگی لگی ہوئی تھی. نماز کے دوران جب جبریل علیہ السلام آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نماز میں گندگی جوتے پہ گندگی لگی اور آپ سے نماز کے دوران ہی جوتے اتار دیتے ہیں سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں, اور صحابی بھی یہی عمل کرتے ہیں اور نماز کنٹینیو رکھتے ہیں. دیکھیں آپ یہ جو حرکت ہوئی ہے نماز کے اندر, جھکنا ہے, جوتے کو اتارنا ہے, سائڈ پہ رکھنا ہے, نماز توڑی نماز کے دوران ہی ہوا ہے. تو صحابہ نے بھی ایسا عمل کیا. نماز کے بعد اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے رسول نے صحابہ سے پوچھا آپ نے عمل کیوں کیا ہے؟ میں کیا رسول اللہ ہم نے آپ کو دیکھا, ہمیں سمجھا کہ یہ حکم آ گیا ہے کہ اب نماز کے دوران جوتے نہیں پہنے جا سکتے, جبکہ آپ جوتے پہن کر نماز پڑھ سکتے ہیں, یعنی حکم یہ تھا. ٹھیک ہے, تو ہم نے یہ سمجھا کہ حکم آیا ہے, وہ ایک معاملہ منسوخ ہو گیا ہے کہ جوتے اسے اتارے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہیں, ایسی بات نہیں ہے, جبریل علیہ السلام آئے, مجھے یہ بتایا ہے کہ جوتوں میں گندگی لگی ہے تو اس لیے میں نے اتار دیے. حدیث میں بہت سارے فوائد ہیں, اس میں سے دو بڑے فائدے کیا ہیں, تین, چار, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا غیب آتا ہے نہیں آتا ہے, جبریل امین کا ذکر آئے مجھے بتایا, جوتے اس میں نماز پڑھی جا سکتی ہے, پڑھی جا سکتی ہے, بشرط یہ کہ گندگی نہ لگی ہو, صاف ہو. یہ جو باتھ روم جوتے پہن کے جاتے ہیں ان سے پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں نہیں. کیوں, وجہ کیا ہے؟ ہمارے باتھ روم پانی ہوتا ہے, پیشاب کے قطرے ہوتے ہیں, گندگی ہوتی ہے, اور پھر ہم سڑک پہ یا فٹ پاتھ پہ چل کے آتے ہیں. اس زمانے میں یہ چیزیں نہیں تھیں, ٹھیک ہے نا, مٹی ہوتی تھی, وہ مٹی پا کے اور کپڑے کو جوتے کو پاک کر دیتی ہے. دوسری بات, ہمارے مساجد میں اس وقت کارپٹس ہیں, کارپٹ جوتوں سے کارپٹ خراب ہو جاتے ہیں. یعنی آپ دیکھیں آپ کے سجدے کی جگہ پہ ایک جوتے کا نشان ہے, اس سجدہ سجدہ کریں گے آپ؟ اگرچہ وہ پاک ہی ہو, یا مٹی کیچڑ لگا ہو, نہیں کریں گے نا. اگر وہ ریت ہو یا مٹی پہ آپ نماز پڑھ رہے ہوں, کوئی فرق نہیں پڑتا, کوئی جوتے سے چلے کوئی پیدل چلے, کوئی فرق پڑتا ہے؟ نہیں فرق پڑتا. تو اس لیے یہ جو اگر حدیث میں عمل بھی کرنا تو صحیح طریقے سے عمل کرنا ہے. بعض کہتے ہیں حدیث میں تو منع نہیں, حدیث میں تو جوتے سمیت نماز پڑھنا جائز ہے, اس لیے کارپیٹ پہ بھی نماز ہم جوتے پہن کر پڑھتے ہیں. کیا خیال ہے؟ ٹھیک ہے, اس کا دلیل ٹھیک ہے اس کی. ہاں,
خاص کر دیکھا جو فوجی ہوتے ہیں وہ لوگ اسی طرح آتے آ کے نماز پڑھتے ہیں.
بتا رہا ہوں آپ کو, وہ مسجد حرام میں اکثر دیکھا ہے.
یہاں پہ
مسجد میں نہیں پڑھنا چاہیے ان کو بھی, بتاتا ہوں نہیں پڑھنا چاہیے, اتارے میں کتنا دیر لگتی ہے. بات وہی ہے, اسی جوتے سے اگر وہ باتھ روم میں جاتے ہیں, مجھے نہیں پتا وہ اس وہی پہن کے جاتے ہیں کہ نہیں, بہرحال تو نہیں ہونا چاہیے. تیسری بات, نماز کے اندر نماز کے لیے حرکت کرنا
جائز
ہے, نماز اسے نہیں ٹوٹتی. یعنی اگر کوئی شخص, کسی کا فون بج رہا ہے, نماز پڑھ رہا ہے, تو کیا چاہیے اسے کیا کرے؟ فوراً اسے نکال کے بند کر دے. بعض کہتے ہیں تمہاری نماز باطل ہو گئی ہے, یعنی فون بجنے دیں, اپنی نماز خراب, دوسرے کی نماز خراب, خاص طور پہ یہ جو میوزک والے ہوتے ہیں, میوزک ویسے جائز نہیں ہے. فون میں لگانا اور مصیبت ہے, نماز کے دوران بجنا اور مصیبت ہے, اسے نہ بند کر اس سے بڑی مصیبت ہے. جبکہ دلیل موجود ہے کہ نماز کے لیے آپ حرکت کرتے ہیں, نماز کی بھلائی کے لیے, بہتری کے لیے, تو پھر آپ کے لیے جائز ہے آپ حرکت کریں. ٹھیک ہے, چوتھی دلیل, چوتھا فائدہ کیا ہے کہ جو اصل ہمارا موضوع ہے, پخانہ نجس ہے, ناپاک ہے. ایک اور دلیل لے لیں پخانے کی نجاست کی. ایک حدیث میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض لوگوں نے عرض کی ہے کہ ہمارے جب ہم چلتے ہیں راستے پہ, عورتیں جو ہیں خاص طور پہ, ان کے آبائے نیچے ہوتے تھے کپڑے زمین کے نیچے, تو اس میں کوئی گندگی لگ جاتی ہے, تو ہم پھر کیا کریں؟ نماز پڑھیں اس ان کپڑوں میں یا اس ثوب میں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے کہ آگے مٹی اسے صاف کر دے گی, اسے پاک کر دے گی. یعنی برقعہ پہنا ہوا ہے, وہ پتہ ہے سنت برقعہ کا کیا ہے, کہ زمین پر اسے لگنا ہے تاکہ پیر عورت کے پاؤں نظر نہ آئیں. ٹھیک ہے, اور مسجد میں نماز پڑھنا عورت کے لیے جائز ہے, جبکہ افضل اس کے گھر میں ہے. ٹھیک ہے, تو کسی نے عرض کی جب ہم چلتے ہیں تو کیا ہم, یعنی مطلب یہ کپڑے اٹھا سکتے ہیں؟ اصل بات یہ تھی تاکہ گندگی سے بچ جائے. نہیں, کپڑا مت اٹھائیں, کپڑے کو زمین پہ لگنے دیں, گندگی بھی لگنے دیں, سبحان اللہ, دیکھیں. ٹھیک ہے, تو پاک کیسے ہوگا؟ کہ ہم دھوئیں نہیں, دھونے کی ضرورت نہیں ہے. کیا کرنا ہے؟ جو مٹی اسے آگے اسے لگے گی, وہ مٹی اسے پاک کر دے گی. تو اسے کیا فائدہ ہوا؟ کیا اس حدیث میں ہمیں پیغام ملا ہے کہ پخانہ جو ہے وہ ناپاک ہے. کافی ہیں تین چار دلائل. القذارہ, جی ہاں, کیونکہ دو ہیں, یا تو لیکوڈ ہے جو پیشاب ہے, دوسری گندگی کون سی ہو سکتی ہے؟ مٹی تو گندی نہیں ہے. اصل قاعدہ کیا ہے کہ ہر چیز پاک ہے سوائے ان کی جس کی دلیل. ہم دلیل کی کیوں بات بار بار کرتے ہیں؟
اصل اس کو اگر ہم دلیل لے لیں, پہلے کی نفی ہوتی ہے.
کس کی؟
آپ نے فرمایا کہ جوتے اگر ہم واش روم جا کے استعمال کرتے ہیں, وہ بھی اگر باہر چل کے آتا ہے تو
میں بتاؤں کہاں بتایا تو ہے میں نے
نماز کے دوران جب
نکالا نہیں 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 جوتے جو بات کر رہا ہوں یہ مٹی کہاں ہے دکھا ہے مجھے
باہر چل کے آتا ہے
ہاں مٹی پہ باہر نہیں کہا مٹی کہیں اب مٹی کہیں باہر نہ کہیں فرق ہے دونوں میں ہاں میں نے یہی کہا ہے کہ اگر آپ فٹ پاتھ پہ چلتے ہیں یا آپ اسے ٹائلز ہیں یا دیکھیں نا مسجد میں ہم ہمیشہ اٹیچ باتھ روم بالکل قریب ہوتے ہیں اور پھر فٹ پاتھ ہوتی ہے یا سڑک کا کوئی ٹکڑا آ جاتا ہے آپ فوراً نکل کے ابھی جوتی آپ کی گھیلی ہوتی ہے سوکھتی بھی نہیں ہے ٹھیک ہے نا جیسے آپ مسجد میں داخل ہوتے وہی تو گھیلا پن سارا ہوتا ہے نا لیکن مٹی بھی آپ چلتے ہیں مٹی تو صاف ہو جاتا ہے نا پھر مٹی پاک بھی ہے الغرض تو ہم یہ بات کر رہے تھے کہ اصل جو قاعدہ ہے وہ کیا ہے ہر چیز ہم نے پہلے بیان کیا ہے پاک ہے اب جو ہم یہ کہتے ہیں فلاں چیز نجس ہے اس کی دلیل ہونی چاہیے ٹھیک ہے نا اچھا پہلا کیا تھا انسان کا پیشاب دلیل پتہ چل گئی ناپاک ہے دوسرا ہے انسان کا پخانہ اس کی دلیل بھی پتہ چل گئی تیسرا جی
مٹی جو ہے دونوں کو نجاست کو
مٹی صاف کر سکتا جی اچھا تیسرا ہے خون خون سے مراد بہوا خون جو ہے خون جو ہے وہ ناپاک ہے الا انہ یعفى عن الدم اليسير جو تھوڑا ہے اس کی معافی ہے ذرا تفصیل سن لیں اچھا پہلے پورا جملہ پڑھ لوں اور اس کی ومثله اس کی مثل الدم المسفوح من الحيوان المأكول وہ بہتا ہوا خون جو حلال جانور جسے جو کھائے جاتے ہیں ان کا خون ہو دون الذي يبقى في اللحم والعروق فإنه طاهر اس خون کے علاوہ جو گوشت میں یا رگوں میں باقی رہتا ہے وہ پاک ہے خون ناپاک ہے یعفى عن يسير مگر تھوڑا سا جو لگے اس کی اجازت ہے یعنی وہ ٹھیک ہے اور اس جیسا جو خون ہے جیسے کہ حلال جانور کا خون جو بہوا خون ہے بہوا حلال جانور بہوا خون وہ بھی ناپاک ہے یعنی جو ہم ذبح کرتے ہیں خون نکلتا ہے وہ خون ناپاک ہے سوائے اس کے جو گوشت میں باقی رہتی ہے رگوں میں باقی رہتا ہے وہ پاک ہے دیکھیں شریعت کی خوبصورتی دیکھی آپ نے خون ایک ہی ہے اگر وہ بہ کے نکل جائے تو ناپاک ہے اگر گوشت میں تھوڑا سا رہ جائے تو وہ پاک ہے صحیح غلط ہے صحیح کس نے کیا ہے کس نے کہا ہے شریعت نے صحیح کہا ہے اور آپ نے صحیح کہا ہے کس بنیاد پہ کہا ہے دلیل کی روشنی میں تو دلیل کیا ہے آئیے دیکھتے ہیں پہلی بات یہ کہ خون ناپاک اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ اور دوسری آیت میں آیا ہے فإنه رجس رجس کا لفظ ہے یعنی ناپاک ہے اچھا اور دوسری آیت میں ہے قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا سورة النعم 145 دم مسفوح کا لفظ ہے بہتا ہوا خون اچھا جو گوشت میں باقی رہ جاتا ہے یا رگوں میں وہ کیوں پاک ہے اس کی کیا دلیل ہے سید عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں گوشت پکایا کرتی تھیں تو ہم یہ دیکھتی تھیں کہ خون کی جو پلواہٹ ہے وہ اوپر تہر کیا جاتی تھی یعنی اس برتن میں تو ہم وہ کھاتے تھے اور اس کی نکیر نہیں کرتے تھے تو اس سے کیا ثابت ہوا کہ جو خون گوشت میں رہ جائے رگوں میں رہ جائے وہ پاک ہے اور پھر اجماع بھی اس کی دلیل ہے جیسے شیخ اسلام تیم رحمۃ اللہ نے اجماع نقل کیا ہے امام قرطبی نے بھی اس اجماع کو نقل کیا ہے اچھا سوائے تھوڑے سے خون کے یہ ایکسیپشن کہاں سے آئی میں آ رہا ہوں ایکسیپشن ہے نا شیخ صاحب یہاں پہ کیا فرماتے امام صاحب کہ سوائے جو تھوڑا سا خون ہے اس کی معافی ہے اجماع ہے اس پہ شیخ صاحب فرماتے میں نے اجماع نقل کیا ہے اور ابن حزم نے بھی اجماع نقل کیا ہے اچھا اجماع سے پہلے ایک اور بات سن لیں آپ یہاں پر امام صاحب فرماتے الدنب یعنی ہر خون، اس میں ہر خون شامل، یہی لفظ ہے نا الدنب، تیسرے نمبر پہ جو ناپاکی سے وہ خون ہے. الا انه يعفى عن الدم اليسير، تو کم کی معافی ہے. تو خون جو ہے ناپاک ہے، اس میں انسان کا خون بھی شامل ہے، یہ علماء کا قول موجود ہے. لیکن جو قول راجح ہے جیسے مسلم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ انسان کا خون جو ہے وہ ناپاک نہیں ہے، انسان کا خون پاک ہے. اس کی کیا دلیل ہے؟ ایک تو آپ بھی وہ حدیث بیان کر رہے ہیں کہ ایک صحابی نماز پڑھ رہے تھے اور پہرہ بھی دے رہے تھے، چوکیداری کر رہے تھے، تو کسی کافر نے تیر مارا، نماز کے دوران تیر لگا، خون بہا، نماز جاری رکھی، دوسرا تیر لگا، پھر نماز جاری رکھی، خون بہتا رہا. تو اس صحابی نے نماز نہیں توڑی. اگر خون ناپاک ہوتا تو ظاہر ہے کپڑوں پہ خون لگتا ہے، خون نکلنے سے اگر ناپاکی ہوتی خون کی تو نماز بھی ٹوٹ جاتی، تو اس وقت دوبارہ نماز پڑھنی ہوتی. تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ جو انسان کا خون ہے وہ بہتا خون بھی پاک ہے. دوسری دلیل کہ ایک مرتبہ ایک صحابی کو نکسیر پھونٹ گئی، ناک سے جو خون نکلتا ہے نماز کے دوران، تو وہ خون نکلتا رہا، نماز جاری رکھی ہوئی، نماز نہیں روکی، تو اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ انسان کا جو بہتا ہوا خون ہے یہ پاک. اور یہ قول راجح ہے علماء کا، ایشی بسم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں یہ قول راجح ہے، اور یہ صحیح بات ہے کہ انسان کا جو خون ہے کپڑوں پہ لگ جائے، کبھی لگ جاتا ہے. آپ دیکھتے ہو کئی لوگ، کچھ لوگ کہتے ہیں آپ کا ہمیں خون لگے تو آپ خارج کرتے ہو، خون لگ جاتے جا کے دوبارہ وضو کر لو یا اسے دھو لو، کیونکہ حناف کے نزدیک دوسرے کچھ ایسے علماء جو کہتے ہیں کہ خون انسان کا ناپاک ہے، لیکن صحیح قول یہ ہے کہ خون پاک ہے ناپاک نہیں ہے. یہاں پر جو امام سعید رحمہ اللہ کے نزدیک انسان کا خون بھی ناپاک ہے، ناپاک ہے. ان کی دیکھنا وہ دم بصف عام عمومی طور پہ خون کہہ رہے ہیں، ایکسیپشن نہیں. ایکسیپشن کی چیز کی ہے؟ یعفا عن یسیرہ، سوائے ہاں اس کے. لیکن قول راجح یہ ہے جو میں نے شمبہ رحمہ اللہ کا قول نقل کیا ہے، یہ قول راجح ہے. اچھا، جو تھوڑا سا خون لگ جاتا ہے، اس پر میں کہا ہے کہ اجماع، یہ اجماع ہے کہ تھوڑے سے خون کی معافی ہے. اور اس اجماع کو نقل کیا ابن عبد البر نے بھی نقل کیا ہے تمہید میں، اور فرمایا کہ قد اجمع العلماء على التجاوز والعفو عن دم البراغيث وما لم يتفاحش وهذا اصل في هذا الباب. براغيث کہتے ہیں جیسے کہ کھٹمل وغیرہ جو خون پیتے ہیں، مچھر کبھی خون پی لیتا ہے، ٹھیک ہے نا، اور وہ آ کے پھر آپ کے جسم میں بیٹھتے، کپڑے پہ لگ جاتا ہے، آپ اسے مارتے تو کپڑے پہ لگ جاتا ہے، وہ خون جو لگا ہوا ہے سارا جسم پہ، یہ تھوڑا سا خون ہے، اس کی معافی ہے. یعنی ان کے نزدیک بھی جو کہتے ہیں انسان کا خون ناپاک ہے، ان کے نزدیک اگر یہ خون تھوڑا سا لگ جائے تو اس کی معافی ہے. اور دلیل یہ حدیث ہے، اور دلیل یہ اجماع ہے، اللہ اعلم. لیکن قول صحیح ہے کہ انسان کا خون جو ہے وہ پاک یا ناپاک نہیں ہے. اچھا، پوائنٹ نمبر چار، بول وروث کل حیوان محرم اکلوہ، ہر وہ جانور جس کا گوشت کھانا حرام ہے اس کا پیشاب اور پیخانہ بھی ناپاک ہے. اس کی دلیل کیا ہے؟ گزر چکی پچھلے درس میں صحیح بخاری کی حدیث میں سید اللہ بن مسعود عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پیار پہ ہم صلی اللہ علیہ وسلم پیخانے کے لیے گئے اور مجھے حکم دیا کہ میں تین پتھر لے کے آؤں، یعنی استجوار کے لیے، صفائی کے لیے. تو میں نے دو پتھر مجھے ملے، میں نے دو پتھر اٹھا لیے، تیسرے پتھر نہیں ملا تو میں نے ایک جانور کے لید جو ہے جانور کی وہ لے لی میں نے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر دی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو پتھر تو لے لیے اور جو لید جو روسے تھے اسے پھینک دیا، وہ یہ فرمایا ہذا رکس، یہ ناپاک ہے. لید کہتے ہیں وہ جانور جس کے گوشت نہیں کھایا جاتا، اس کے پخانے کو گوبر، عام طور گوبر بھی کہتے ہیں، گوبر وہ ہوتا ہے جو کھائے جاتے، جیسے کہ گائے ہے اس طریقے سے، تو کچھ دونوں کو گوبر ہی کہتے ہیں، اس لیے بعضوں کو ہم گوبر ہی کہہ دیتے ہیں، لیکن یہ فرق ہے. بعض لوگوں کو اردو میں کہتے ہیں گوبر وہ ہے جس کا گوشت کھایا جائے، اور لید وہ ہے جس کا گوشت نہ کھایا جائے، جبکہ دونوں فضلات ہیں، دیکھا جائے دونوں جانور ہیں اور دونوں کی گندگی فضلات پخانہ ہے، لیکن شریعت نے دونوں کے حکم میں فرق بیان کیا ہے. جو جس جانور کا گوشت کھایا جاتا ہے اس کا پیشاب اور پخانہ آگے میں بیان کروں گا، بیچ میں بتا کے ابھی بیان کر رہا ہوں، پاک ہے. جس جانور کا گوشت کھایا جاتا ہے اس کا پیشاب اور پخانہ پاک ہے، اس کی دلیل دو ہیں. دو رول آف ٹو کو اب یاد رکھے تو آسان ہو جائے گا. ایک تو اونٹوں والی کہ ایک قبیلہ آیا تھا عرانیین جو ہے، ان کو بیماری ہو گئی، مدینہ میں آئے تھے بیماری ہو گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ تم لوگ اونٹ کا پیشاب اور دودھ پیو. اگر پیشاب ناپاک ہوتا اونٹ کا تو کبھی پینے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت نہ دیتے. اس مطلب اونٹ کا پیشاب پاک ہے، اس لیے اس علاج کے لیے پیے بھی جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. دوسری دلیل کہ بکری کے ڈربے میں نماز پڑھنے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے کہ بکری کے ڈربے میں آپ نماز پڑھ سکتے ہیں. بکری ڈربے میں کیا ہوتا ہے، ان کی فضلات ہوتی ہیں، گندگی ہوتی ہے، اگر وہ لگ جائے کپڑے پہ یا زمین پر ہو تو اس پہ نماز پڑھی جا سکتی. تو اسے کیا ثابت ہوتا ہے کہ جس جانور کا گوشت کھایا جاتا ہے اس کا پیشاب اور اس کا پخانہ پاک ہے. آپ جا رہے بکری کا پیشاب، جیسے قربانی کے لیے ہم بکرے لینے جاتے بکر منڈی میں، اگر بکرے کا پیشاب لگ جائے، دیکھیں ایک ہوتا ہے کہ غلاظت ہے اس کو آپ دھونا چاہتے ہیں دھو لیں، لیکن اگر چیٹیں لگی ہیں آپ نے دھوئے نہیں، آپ نے نماز پڑھ لی، نماز ہے کہ نہیں، نماز ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ کیوں؟ ابھی پیشاب کے قطرے چیٹیں لگے، کیونکہ ناپاک ہے نہیں. ٹھیک ہے. اچھا واپس آتے ہیں. اب جس جانور کو گوشت نہیں کھایا جاتا اس کی دلیل کیا ہے کہ اس کا پیشاب اور پخانہ ناپاک ہے؟ یہ حدیث میں نے وہ بتایا، یہ جو گوبر تھا لید کا ذکر آیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لے کے گئے پاک کرنے کے لیے، تو فرمایا ہذا رجس، یا رکس، یہ ناپاک ہے. ایک دوسری روایت میں کیا ہے کہ یہ جنات کا کھانا ہے، اس میں وہ علت. اس میں کیا علت ہے حدیث میں؟ یہ ناپاک ہے، لفظ رجس کا ہے، رکس کا لفظ ہے. اچھا دوسری دلیل کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب ماں پانی جو ہے وہ دو قلت کو پہنچ جائے تو ناپاک نہیں ہو سکتا. اور اس حدیث کو امام احمد نے، ابو داؤد نے، ترمذی نے، نسائی نے، ابن خزیمہ نے، دارقطنی، بیہقی نے، حاکم نے روایت کیا ہے، اور اس کی صحت پر اختلاف ہے. کچھ علماء کہتے ہیں صحیح، کچھ کہتے ہیں ضعیف ہے. اچھا جو علماء کہتے ہیں صحیح ان میں سے علامہ البانی بھی شامل ہیں، کہتے ہیں صحیح ہے، لیکن حدیث کا معنی ذرا ہے، معنی میں مسئلہ ہے، حدیث کا معنی ٹھیک نہیں ہے. دو احادیث ہیں، ایک ہے جو پہلے بیان کر چکے ہیں کہ ماں کے پانی جو ہے وہ پاک ہے، اسے کوئی چیز ناپاک نہیں کرتی، الماء قول ہے، نجس سے گزر چکا ہے، مگر استثناء جو اجماع میں آیا ہے، اگر اس پاک پانی کو تبدیل ہو جائے، پاک پانی جو ہے اس کے رنگ، اس کی بو یا اس کے جو ذائقہ ہے کسی نجاست سے، تو وہ پھر ناپاک ہو جاتا ہے. اگر اس میں ان تین چیزوں میں، اوصاف میں تبدیلی نہیں آئی کسی ناپاک چیز سے، تو پانی اپنے پاکیز میں باقی رہتا ہے. اس حدیث میں جب پانی کی دو قلتیں اور 250 رطل، کسی پر 60 لیٹر کے کتنی کہتا ہے، اس میں اختلاف ہے، برحر ایک خاص مقدار ہے. اور قلہ کہتے ہیں ایک، اب جو پچھلے زمانے میں جو مٹی کی بنتی تھی، خاص قسم کے برتن ہوتے تھے جسے جرہ کہتے ہیں، سوراہی جو زمین پہ رکھی جاتی تھی، اور یعنی یہ تقریباً یہاں تک انسان کے یہاں یعنی کمر تک آتی ہے اس کی جو لمبائی ہے، یا اس سے تھوڑا کچھ گھٹنے والے بھی ہے اس سے کم، تو اگر وہ پھر لمبی ہوتی ہے، زیادہ چوڑی نہیں ہوتی. اگر اتنا تک پانی آ جائے اور دو قلے ہوں، دو اتنی بڑی سوراہی ہوں، تو پانی ناپاک نہیں ہوتا. مطلب یہ ہے، حدیث کا مفہوم دیکھیں آپ، مسئلہ کیا ہے حدیث میں. مسئلہ یہ ہے کہ اگر پانی مقدار ان دو قلت سے کم ہو اور پیشاب کا ایک قطرہ گر جائے، ناپاک ہے کہ پاک ہے؟ اس حدیث کی روح میں تو ناپاک ہو گیا، کیونکہ حد کیا ہے؟ دو قلہ ہے. دو قلہ تک پہنچے اسے زیادہ ہو تو ناپاک نہیں ہوگا، اگر اس سے کم ہو ناپاکی اس میں چلی جائے, تھوڑی سی بھی چلی جائے تو ناپاک ہو گیا پھر. جبکہ قاعدہ کیا ہے, وہ پچھلا حدیث بھی کیا تھا کہ پانی ناپاک نہیں ہوگا جب تک کہ اس میں تبدیلی نہ آئے. اس میں تبدیلی تو نہیں ہے. اب پانی کے اگر پورا دو قلت سے کم ہے اور اس میں ایک قطرہ پیشاب کا نظر بھی نہیں آ رہا, نہ اس کی بو ہے, نہ اس کی کوئی ذائقہ ہے, نہ اس کے کوئی رنگ ہے, کچھ بدلا نہیں ہے, تو پھر وہ پانی ناپاک رہتا ہے. اس لیے اس میں کیا علت ہے. دوسری طرف اگر پانی دو قلع ہو جائے اور اس میں گٹر کا لائن جو ہو وہ مکس ہو جائے اور اس میں اس کی بو میں تبدیلی آ جائے یا رنگ میں, پاک رہے گا کہ نہیں؟ حدیث کے اعتبار سے کیا ہے؟ پاک ہے. کیونکہ حدیث میں کیا لفظ ہیں؟ لم يحمل الخبث, اس میں کبھی خباثت ہو نہیں سکتی, ناپاک ہو نہیں سکتا وہ. اس لیے علماء کہتے ہیں کہ اس میں متن میں بھی علت ہے, اگر سند بھی ٹھیک ہے لیکن معنی بھی اس کا درست نہیں ہے. تو صحیح حدیث وہی ہے جو پہلے گزر چکی ہے. اچھا, جو اس حدیث کو صحیح کہتے ہیں وہ ایک دلیل پکڑتے ہیں اس حدیث کی. اس حدیث میں ایک قصہ ہے, یعنی صحابہ نے عرض کی ہے اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے, یہ جو پانی ہوتا ہے پونڈز کا پانی ہے جو باہر, تو اس میں کچھ جانور آتے ہیں اور اس پانی میں سے پیتے ہیں. السباع خون خوار جانور جیسے ہوتے ہیں وہ بھی اس میں ہوتے ہیں, دواب کچھ اور جانور بھی آتے ہیں, تو کیا ہم وہ پانی استعمال کر سکتے ہیں؟ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب پانی دو قلت ہو جائے تو پھر اس میں گندگی باقی نہیں رہتی, ناپاکی نہیں رہتی. ٹھیک ہے, تو اس میں علماء نے کیا اخذ کیا دلیل کہ سباع جو خون خوار جانور ہیں, یعنی جو سباع کسے کہتے ہیں؟ سبع, وہ جانور جو گوشت خور ہو اسے سبع کہتے ہیں. تو گوشت خور جانور جو ہیں ان کے فضلات ہوتے ہیں, ان فضلات پیشاب بھی کرتے ہیں اور وہ اس اعتبار سے اس طریقے سے ان کے فضلات بھی ہوتے ہیں, وہ پیتے بھی ہیں اس پانی میں سے, تو پانی اس وجہ سے ناپاک ہو جاتا ہے. تو اس بعض علماء نے کہا کہ اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ جو گوشت خور جانور ہے وہ ناپاک ہے. شیخ مذہبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس کی کوئی دلیل نہیں کہ یہ جو گوشت خور جانور ہیں یہ ناپاک ہے. گوشت خور جانور جو ہے اس کو کھانا تو حرام ہے, ہم کھا نہیں سکتے اسے, لیکن کیا, کیونکہ اچھا پانچویں نمبر چار ہو گئے, جو جانور ہم جس جانور کا کھانا گوشت کھانا حرام ہے اس کا پیشاب اور پخانا ناپاک ہے, اس کی دلیل بتا دی وہ جو گوبر والی یا لید والی حدیث ہے. پانچویں نمبر پہ امام صاحب فرمایا سباع کلھا نجیسا, اور گوشت خود جانور سارے کے سارے ناپاک ہے. اور دلیل یہی جو میں نے بتائی ہے قلتین والی حدیث میں, دلیل بعض العلماء پکڑتے ہیں, لیکن شیخ مسیح رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو گوشت خود جانور ہے وہ ناپاک نہیں ہے, کیونکہ حدیث ضعیف ہے قلتین والی, اور اس کا مفہوم بھی ٹھیک نہیں ہے. کیونکہ جو کہتے ہیں مفہوم ٹھیک نہیں لیکن حدیث سندن صحیح ہے, تو اس کا آدھا حصہ تو ٹھیک ہے نا, جس میں سباع کا ذکر ہے, اور یہ جو خون یہ جو گوشت خور جانور ہیں یہ ناپاک ہے. شیخ مسیح رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس کی کوئی واضح دلیل نہیں ہے کہ یہ جو جانور ہے ناپاک ہے, یعنی اس کا لید تو ناپاک ہے, پیشاب بھی ناپاک ہے, یہ تو ہے, یہ پورا جانور ہی ناپاک کر دیا. مسئلہ پہ پتہ کس چیز میں آتا ہے؟ مسئلہ چیز میں آتا ہے, آپ کے پاس پانی کا برتن ہے اور اس برتن میں سے کوئی جانور آ کے منہ مارتا ہے, کیا وہ پانی ناپاک ہو گیا کہ نہیں؟ جانور آ کے اس پانی سے اس برتن سے پانی اس میں پی لیتا ہے برتن. سور کہتے ہیں وہ پانی جو باقی بچا جھوٹا, جیسے کہ جھوٹا پانی کہتے ہیں, کہ جانور کا جھوٹا پانی جو باقی بچتا ہے کیا وہ ناپاک ہوتا ہے؟ اب یہ مسئلہ آ گیا ہے, ناپاک ہے کہ پاک ہے؟ اگر جانور ہے وہ جو جس کا گوشت کھایا جاتا ہے, بکری نے آ کے منہ مارا برتن میں پانی پی لیا, پانی پاک ہے کہ ناپاک؟ پاک ہے. بلی نے منہ مارا ہے, پاک ہے کہ ناپاک؟ جی پاک ہے. اس کی ایکسیپشن ہے, ایکسیپشن کیا ہے؟ کہ وہ گھومتے رہتی گھروں کے اندر. جبکہ قوم بتاتا ہوں, یوں کے نزدیک ایکسیپشن ہے جو کہتے ہیں کہ جو جن جانور کو گوشت نہیں کھایا جاتا وہ ناپاک ہے, وہ کہتے ہیں ایکسیپشن بلی کی ہے, جبکہ بلی بھی گوشت خور ہے نا, لیکن اس کا جو سور ہے, جو اس کا جو لعاب ہے, اور وہ پانی اس کا جھوٹا پانی بھی پاک ہے ان کے نزدیک. لیکن جو صحیح قول ہے جو شیخ مذہبی رحمہ اللہ کے اختیار ہے, جس کو شرح مفتی نے بڑی تفصیل سے بیان کیا ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ جن جو گوشت خور جانور ہیں وہ جانور خود ناپاک نہیں ہے, اور اس کا سور لعاب بھی ناپاک نہیں, اس کا جو جھوٹا پانی وہ بھی ناپاک نہیں ہے, کہ اس کی ناپاکی کی دلیل نہیں ہے. دلیل کتے کی ہے, یا کتا اگر منہ مارے برتن میں تو کتے کا لعاب ناپاک ہے, اور کتا بھی ناپاک ہے, اور خنزیر بھی ناپاک ہے, یہ تو ہم جانتے ہیں. تو جب حدیث میں کتے کا لفظ آیا ہے اس کے علاوہ کسی اور جانور کا لفظ نہیں آیا ہے تو اس پر قیاس کرنا بغیر دلیل کے درست نہیں ہے. اب شیر نے منہ مار دیا ہے پانی میں, شیر بھی خون خوار ہے نا, شیر بھی گوشت کھاتا رہتا ہے, یا چیتے نے منہ مار لیا پانی میں, کیوں پانی ناپاک ہو گیا؟ جو بتا رہا ہوں جن علماء کے نزدیک ناپاک ہے, کیونکہ اس کی دلیل کیا ہے؟ کہتے ہیں قلتین والے حدیث, ہم کہتے ہیں وہ حدیث ضعیف ہے, اور اس میں دلالت نہیں ملتی, کیونکہ اس میں صرف پینے کا ذکر نہیں ہے, اس کا پیشاب بھی اس میں جانے ہیں, اور اس میں فضلات بھی ہیں, تو واضح دلیل تو اس میں نہیں ہے. تو پھر اصل چیز کیا ہے, قاعدہ کیا ہے؟ ہر چیز اصل میں پاک ہے, الا کہ جس کی کوئی دلیل ہو ناپاکی کی, یہاں پر واضح دلیل نہیں ہے. تو خلاصہ کیا ہے کہ وہ جانور جن کا گوشت نہیں کھایا جاتا, اس کا پیشاب اور پخانا تو ناپاک ہے, لیکن وہ جانور خود اگر کتا اور خنزیر ہو تو ناپاک ہے, اس کے علاوہ جو ہے جانور پاک ہے. اس لیے یہ پانچویں نمبر کا پوائنٹ جو ہے دلیل کی روشنی میں نظر ثانی کا مستحق ہے. اچھا, چھٹے نمبر پہ مردار المیتات, مردار جانور بھی ناپاک ہو جاتا ہے سوائے انسان کے, انسان کا مردہ جو ہے وہ پاک ہوتا ہے. وما لنفس له سائلہ, اور وہ چیز جس کے اندر بہتا ہوا خون نہ ہو, خون گردش نہ کرتا اس کی زندگی میں. تیسرا ہے ایکسیپشن, کہ مردار جو ہے وہ پاک ہے, مردار ناپاک کے سوائے ان چیزوں کے. تیسرے نمبر پہ ہے مچھلی, چوتھے نمبر پہ جراد, ٹڈی جو ہوتی ہے. یہ سب, یہ چار چیزیں جو ہیں یہ پاک ہیں. اچھا, انسان کی دلیل کیا ہے کہ انسان کا مردار جو ہے, مردہ جو ہے وہ پاک ہے, اس کی دلیل کیا ہے؟ ہم کس لیے غسل دیتے ہیں؟ غسل سے تو گناہ پاک ہوتا ہے. وہ کہتا ہے کہ انسان کی جو میت ہے وہ پاک ہے, انسان کا جسم پاک ہے, ایکسیپشن میں ہے نا. کیونکہ اصل بات یہ ہے کہ جو بھی مردار ہے وہ سارے کے سارے ناپاک ہیں, ایکسیپشن چار چیزوں میں آئی ہے. انسان نمبر دو, ہر وہ چیز جس کے اندر بہتا ہوا خون نہ ہو, جو خون گردش نہ کرتا ہو, اس کی زندگی کی وجہ خون نہ ہو, یعنی جس میں سرکولیٹری سسٹم نہیں ہے اس کا. تیسرا ہے مچھلی, چوتھا ہے ٹڈی. اب دلیل دیکھیے اس ایکسیپشن کی, خود امام صاحب فرماتے ہیں قال تعالی, اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے حرمت علیکم المیتۃ والدم الى آخر سورۃ المائدۃ نمبر 3, تمہیں پر حرام کر دی گئیں مردار اور خون الى آخر الآیہ. تو سب سے پہلے حرام چیز کیا ہے؟ مردار ہے. دوسری آیت میں جو تنام کی آیت میں میں نے بیان کیا ہے, اس میں کیا ہے؟ یہ سب چیزیں کیا ہے؟ رجس, ناپاک ہے. تو اس سے واضح ہوا کہ مردار جو ہے ناپاک ہے. اور اس آیت میں بھی علماء کہتے ہیں کہ اللہ نے جب حرام کر دیا ہے, اگر حلال اگر پاک ہوتی تو اللہ حرام نہ کرتے, اس لیے اس میں بھی دلالت موجود ہے کہ مردار جو ہے وہ حرام ہے. لیکن رجس والی آیت میں جس میں رجس کا لفظ ہے, ناپاکی کا لفظ ہے, وہ واضح ہے. اچھا, سوائے انسان کے, الآدمی کا لفظ ہے کہ انسان کی باڈی جو ہے وہ پاک ہوتی ہے, اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المؤمن لا ینجس حیا ولا میتا, مومن کبھی ناپاک نہیں ہوتا, نہ زندگی میں وہ نہ ہی مرنے کے بعد. تو اسے ایسے بخاری نے اس کو روایت کیا ہے, اس نے عبداللہ بن عباس سے بھی یہ واضح قول ثابت ہے کہ فرماتے ہیں کہ اپنے مرداروں کو نجس مت کہو, کہ مومن نہ تو زندگی میں نہ مرنے کے بعد کبھی نجس ہوتا ہے. جی کافر کی نجاست معنوی نجاست ہے. بات اس لیے یہاں پہ شیخ صاحب نے یہ نہیں کہا کہ مومن کی میت, آدمی کا لفظ ہے, آدمی میں کافر بھی شامل ہے, علماء کا اختلاف ہے. اس کو راجح جو ہے وہ یہی ہے کہ کافر کی باڈی جو ہے وہ خود معنوی نجاست, کافر نجس ہے. انما المشرکون نجس, اللہ نے فرمایا کہ مشرکین نجس ہیں اور اللہ کے حدود حرم میں داخل نہ ہو. لیکن اس نجاست سے کیا مراد ہے, کہ وہ معنی کے اعتبار سے نجاست ہے یا حسی اور فزیکل نجاست ہے حقیقتاً, تو اس میں معنوی نجاست ہے. یعنی اگر کسی کی بیوی مسلمان مرد ہے اور اسے کرسچن لڑکی سے شادی کر سکتا ہے, وہ کافر ہے. اگر وہ اسے وضو کے بعد ٹچ کر لے, خاوند بیوی کو ٹچ کر وضو کرنے کے بعد, اگر اس کے جسم ناپاک ہے تو پھر کیا مطلب, اس کے جگہ جہاں پہ اس نے ہاتھ لگے اس کو دھونی چاہیے کہ نہیں ہاتھ کو, کیونکہ وہ ناپاک ہے. تو یہ نجاست جو ہے کافر کی معنی کے اعتبار سے, نہ کہ اس کے حس کے اعتبار سے. اچھا, اس طرح کی جیسے شراب ہے, اگر کوئی شخص پوچھے گا اس کی اور مثال, شراب دیکھیں, شراب ناپاک ہے کہ نہیں, ناپاک ہے, قرآن مجید میں لفظ ہے. لیکن کیا اس کی شراب کی ناپاکی حسی ہے معنوی ہے, علماء کا بڑا قوی اختلاف ہے اس میں. بعض علماء کہتے ہیں کہ پیشاب کی طرح ناپاک ہے, جسم پہ لگ جائے, کپڑے پہ لگ جائے تو دھونا پڑے گا. اور بعض علماء کہتے ہیں کہ حسی ناپاکی نہیں, معنی کے اعتبار سے ناپاک ہے. انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه. یہ تمام چیزیں جو ہیں ناپاک ہیں, حس کے اعتبار سے, معنی کے اعتبار سے. پہلے شراب ہے, اچھا خمر, میسر جوا ناپاک ہے. کون سے ناپاک ہے جوئے میں, معنی کے اعتبار سے, حس کے اعتبار سے. یعنی جو پیسہ آپ جوئے میں لگائے وہ پیسہ ناپاک, پیسوں کا مطلب خود پیسہ ناپاک ہو گیا ہے, کیا خیال ہے؟ وہ پیسہ جیب میں رکھ کے پڑھیں گے نوید ویر, اگر کوئی کرتے ہیں, اگر وہ پیسہ آپ نے کوئی چیز خریدی ہے وہ پیسہ ناپاک ہو گیا ہے تو آپ اس میں جیب میں نہیں رکھ سکتے پھر آپ. مطلب یہ میسر جو ہے, جوا ناپاک تو ہے لیکن معنی کے اعتبار سے. وہ الانصاب والازلام بھی دیکھیں آپ, پورا سیاق و سباق دیکھیں آپ, تمام چیزیں کون سی ہیں, معنی کے اعتبار سے ناپاک. شیخ ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ معنی کے اعتبار سے ناپاک ہے اور حس کے اعتبار سے ناپاک نہیں ہے. اچھا, واپس آتے ہیں, پھر امام صاحب فرماتے ہیں وقال, اب ایکسپشن دیکھیں, دو ہو گئی نا, ایک ہو گئی انسان کی ہو گئی, اچھا دوسری کیا تھی, ہمارا نفس لہو سائلہ, جس کا بہتا ہوا خون نہ ہو. جیسا کہ عام انسیکٹس ہوتے ہیں, حشرات, ان کے اندر جو خون ہے ان کا سرکولیٹری سسٹم نہیں ہے, ان کا جیسے کہ مکھی ہے. دلیل کیا ہے اس کی کہ یہ جو ہے ناپاک ہے, ناپاک نہیں ہے. مکھی والی اگر پانی میں مکھی چلی جائے تو آپ نے فرمایا اسے پورا ڈبو لیں, پھر اسے نکال دیں, اس کے ایک پر میں بیماری, دوسرے پر میں شفا ہے. اگر مکھی ناپاک ہوتی تو پھر کیا اسے پانی میں ڈبونا جائز ہوتا, کیا اس پانی کا استعمال جائز ہوتا؟ کیونکہ بات گلاس کی ہو رہی ہے, برتن میں ہو رہی ہے, یعنی گلاس چھوٹا یا بڑا ہو, یہ چھوٹا گلاس ہے, تھوڑا سا پانی مکھی چلی گئی ہے, کیا وہ ناپاک ہو گیا ہے؟ نہیں. تو اس لیے اس حدیث ثابت ہوا ہے کہ مال نفس لہو سائل, علماء کہتے ہیں جس کے اندر خون گردش نہیں کرتے جیسے حشرات ہیں وہ پاک ہے. اس کا مطلب ہے وہ تمام حشرات جن میں نفس سائلہ نہیں ہے وہ سب پاک ہیں. چیونٹی, مچھر, کیا خیال ہے؟ اچھا بچھو, کیا ہو گیا یار, قاعدہ بیان کر رہا ہوں, خاموش کیوں ہو؟ سانپ میں خون ہوتا ہے, سانپ اس میں شامل حشرات میں سے نہیں ہے.
مچھر میں خون ہوتا ہے,
وہ تو انسان کا خون پیتا تو ہوتا ہے, انسان کا خون کے بتا دیا میں نے, انسان کا خون جو ہے وہ پاک ہے. اور جو کہتے ہیں ناپاک ہے وہ کہتے ہیں الا یعفو عن یسیری, یہ تو گزر چکا ہے ابھی بتایا میں نے. کاکروچ کیا ہے جی, اب آئے نا, دیکھیں سیاق کیسے نکل گئے باہر. کاکروچ گندگی کی وجہ سے ناپاک ہے اور اسی پہ پلتا ہے. اگر وہ خود اس کو دیکھا جائے اس کے اندر کوئی خون گندش نہیں کرتا ہے, قاعدے کے اعتبار سے وہ پاک ہے, لیکن کیونکہ وہ گندگی میں رہتا ہے, گندگی کھاتا ہے, گندگی وہ استعمال کرتا ہے, اس وجہ سے وہ ناپاک ہو جاتا ہے. آئیے سمجھ. تو اس لیے کاکروچ ناپاک ہے, پاک نہ سمجھنا اسے, اوپر چڑھ جائے اگر اوپر چڑھ جائے اور اس پہ آپ کو نظر آ رہا ہے کچھ اس میں لگا ہوا ہے تو اس کو دھو لیں آپ. اگر کچھ نظر نہیں آ رہا آپ کو کچھ نہیں ہے تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے. اچھا تیسری ایکسیپشن کیا تھی؟ مچھی کی, اور چوتھی تھی ٹڈی کی. اس کی دلیل امام صاحب فرماتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے, احل لنا میتتانی و دمانی, ہمارے لیے دو مردار حلال کر دیے گئے, دو خون حلال کر دیے گئے اور دو مردار بھی حلال کر دیے گئے. فالحو اما المیتتانی, جو دو مردار ہمارے لیے حلال ہیں, فالحوت والجراد, مچھلی اور ٹڈی, واما الدمانی, اور جو دو خون ہمارے لیے حلال ہیں, فالکبد والطحال, جگر اور تلی. جگر اور تلی انسان کی بات نہیں ہو رہی. اللہ المستعان, یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ وہ جانور جس کا گوشت حلال, جو کھایا جا سکتا ہے, کیونکہ سمندر کا ہر جانور حلال ہے. ایکسیپشن سوائے جو زہریلے ہو نا, جو زہریلا ہو اس کی زہر کی وجہ سے وہ اس کا کھانا جائز نہیں ہے, کوئی پوائزن ہے. کھا سکتے ہیں, کیا مسئلہ ہے؟ اس ایکسیپشن نہیں ہے. نہیں وہ تو ویل ہے, شارک کی بات کر رہے ہیں کیونکہ اس کے دانت ہے. وہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ دانت والے جو ہے کچھ بھی ہے, اس میں اگر خون خار بھی ہے تو اس پہ اختلاف ہے. کچھ کہتے ہیں جائز ہے, کچھ کہتے ہیں جائز نہیں ہے. اچھا اس میں اگر لسٹ لمبی کھولے گی بہت لمبی چلی جائے گی لسٹ, ہاں پھر وہ میڈا کہا جائے گا, پھر بہت ساری چیزیں آ جائیں گی. کبھی اس پہ بات کریں گے, وقت کم ہے تو اس میں علماء کا اختلاف ہے. کچھ کہتے ہیں جائز ہے, کچھ کہتے ہیں جائز نہیں, لمبی چوڑی بحث ہے. سوال یہ کوئی کھاتا کون ہے, بات یہ ہے غلط ہے. یہ ان جانوروں میں سے جنہیں قتل کرنا منع کیا گیا ہے, جو قتل نہیں کر سکتے تو کھا کیسے سکتے ہیں. اور بعض ہے جانور ہے جو کو قتل کرنے کا حکم دیا گیا ہے, جیسا کہ سانپ ہے, چھپکلی ہے. الغرض واپس آتے ہیں, ہمارا موضوع باہر چلے جائے گا. اچھا تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ دو مردار جو ہے وہ پاک ہیں. ہم نجاست کی اور بات کر رہے ہیں تو مچھلی اور ٹڈی جو ہے اس کا مردار بھی پاک ہے. امام صاحب فرماتے ہیں اب وہ چیزیں جو ایکسیپشن ہیں جو پاک ہے, ومنی الآدمی طاہر, انسان کی منی جو ہے وہ پاک ہے. اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, جو اس میں سے رطب تر ہوتا حصہ اسے دھو لیتے اور جو حصہ خشک ہوتا اسے کھرچ دیتے, جیسے بخاری کی روایت میں آیا ہے. سید عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اگر کپڑے پر منی لگی ہو تو اسے دھو کے پھر اسے دھو لے تو پھر نماز کے لیے روانہ ہو جاتے, اور مجھے نظر آ رہا ہوتا, میں دیکھ رہی ہوتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑوں پر اس دھوئی ہوئی جگہ کا اثر باقی ہوتا تھا. اور دوسری حدیث سے, یہ متفق علیہ حدیث, دوسری حدیث سے مسلم کی روایت میں آیا ہے, سید عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے سے خشک جو منی ہے اپنے ناخنوں سے اتار دیا کرتی تھی, کھرچ دیتی تھی. تو اسے یہ ثابت ہوا کہ منی جو ہے وہ پاک ہے. اگر نہ پاک ہوتا تو جگہ کو دھونا لازمی ہوتا, یا اگر پخانہ کسی جگہ پہ لگ جائے کیا اسے اور خشک ہو جائے, کیا اس کپڑے کو, اس کپڑے میں سے پخانے کو کیا صرف ناخن سے کھرچنا کافی ہے یا دھونا لازمی ہے؟ دھونا لازمی ہے, اور منی کو صرف کھرچ دیا گیا ہے جبکہ اس کا اثر باقی تھا. تو اس سے مطلب یہ ہے کہ منی جو ہے وہ پاک ہے. اچھا یہ پوائنٹ نمبر 29 تھا, 28 پوائنٹ چلا گیا ہے. 28वां पॉइंट रह गया, वो नोट कर लें, पॉइंट नंबर 28। और वो जानवर जिनका गोश्त खाया जाता है उनके गोबर जो हैं और पेशाब पाक है। दलील गुजर चुकी है, इसे मैंने इसको स्किप कर दिया है, पहले बयान कर चुके हैं। नंबर 29 में इंसान की मनी जो है पाक है, मैंने दलील बयान कर दी है। पॉइंट नंबर 30, और छोटे बच्चे का पेशाब जो शहवत की वजह से खाना नहीं खाता उसके लिए सिर्फ पानी का छिड़कना काफ़ी है। यानी ये पेशाब भी, छोटे बच्चे का पेशाब जो दूध खोर बच्चा है, इसके पेशाब भी नापाक है। फ़र्क सिर्फ इतना है जो आम पेशाब है, चाहे बालिग का हो या बड़े बच्चे का हो जो खाना खाता है, उसके पेशाब को धोया जाता है। और ये जो दूध पीता हुआ बच्चा जो है, जो खाना शहवत की वजह से नहीं खाता, तो इसका पेशाब कपड़ों को लग जाए तो उसे पानी छिड़कना काफ़ी है। छिड़कने धोने में क्या फ़र्क है? छींटा, छींटे डालना, उसे मसलने की ज़रूरत नहीं है और मज़ीद धोने की पानी उसको साफ़ करने की ज़रूरत नहीं है। तो छींटे लगा दे पानी के, यानी उस पेशाब के ऊपर पानी आ जाए, वो काफ़ी है। अगर छींटे नहीं डाले और नमाज़ पढ़ ली तो नमाज़ नहीं होगी। क्यों? क्योंकि नापाक है। फिर दलील क्या है इसकी? क्योंकि जैसे कि मैंने बयान के हदीस में आया कि एक बच्चे को लाएगा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस बच्चे को अपने गोद में बिठाया तो उस बच्चे ने पेशाब कर दिया, तो अल्लाह ताला के प्यार पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया और पानी के छींटे डाले गए उस जगह पर, जबकि उस जगह को धोया नहीं, कपड़े को धोया नहीं गया। तो इससे साबित हुआ कि बच्चे का पेशाब नापाक है। लेकिन इसे कहते हैं नजासा मुखफ्फा, खफीफ नजासत है। खफीफ हमने क्यों कहा है? इसलिए कि सिर्फ पानी के छींटों से वो जगह पाक हो गई। गलीज दूसरी नजासत क्यों है? क्योंकि उसका धोना लाजमी है। और इसकी दलील अल्लाह ताला के प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लड़की के पेशाब को धोया जाता है और छोटे बच्चे के पेशाब सिर्फ पानी छिड़का जाता है। इसे अबू दाऊद ने रिवायत किया है, वह सही हदीस है। पॉइंट नंबर 31, इमाम साहब फरमाते हैं अगर नजासत की ऐन और असल का इजाला कर दिया जाए और ख़त्म हो जाए तो जगह पाक हो जाती है, उसके रंग या बू का बाकी रहना से कोई नुकसान नहीं पहुंचता। जैसे कि हदीस में आया है अल्लाह ताला के प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयद खौल और अनहु को फरमाते हैं हैज़ के खून के ताल्लुक से, यकफी किलमा वला यदुर की अथरू, पानी तुम्हारे लिए काफ़ी है और उसका असर का बाकी रहना तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगा। जैसे गुजर चुका है हदीस पहले भी, और इससे साबित होता है कि अगर आपने गंदगी को और नापाकी को उतार दिया है और थोड़ा सा उसका कोई असर बाकी रह गया है, कि उसका पिलवाहट बाकी रह गई है धोने के बाद, तो वो कपड़ा पाक हो चुका है, आप उसमें नमाज़ पढ़ सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। ये चंद अहम बातें थी आज के दर्स में, और अल्हम्दुलिल्लाह पूरा बाब मुकम्मल हो गया है। इसमें कुछ और चीज़ें भी थी, वक्त नहीं मैं इसमें शामिल कर देता, क्योंकि उलमा के इसमें बहुत लंबी चौड़ी बहस है। अब मैं इतना बता दूँ, उलमा के जो इख्तिलाफ़ है वो दलील की रोशनी में होता है, अगरचे बाज़ ऐसे फतवे भी आए हैं जो आपको हैरान कर देंगे। यानी मिसाल के तौर पर इमाम मालिक के नज़दीक कुत्ते का लुआब नापाक नहीं है, पाक है, जो हदीस वाज़ेह है। अब कोई हैरान होगा भाई कुत्ते यहाँ का, अच्छा यहाँ पर भी, यहाँ तक बाज़ उलमा ने यह भी कहा है कि अगर पानी नहीं है और जानवर का बच्चा हुआ जो पानी है, जानवर मुंह मारा है, कुत्ते ने मुंह मारा है बर्तन में, वो पानी मौजूद है, आप उसे वजू भी कर सकते हैं। जबकि साथ धोने मरतबा धोने का हुक्म है, एक दफ़ मिट्टी से धोने का हुक्म है। इतनी गलीज नापाकी है, क्योंकि गलाजत की नापाकी की तीन किस्में हैं। एक है मुखफ़फ़ा, जैसे बच्चे का दूध और बच्चे का पेशाब, लड़के का, बच्चे का मंगया तो लड़की का इसमें शामिल ही है, दूध खोर लड़की है तो उसका भी धोना पड़ता है, मुतवस्सित है। तो खफीफ नजासत दूसरी है, मुतवस्सित तीसरी है, गलीज। गलीज तरीन कौन सी है? गलीज तरीन कुत्ते का लुआब। अच्छा, गलीज क्यों कहा गया? इसलिए कि सात मरतबा धोने का हुक्म है, इसलिए गलीज है। और खफीफ है बच्चे का पेशाब जिस उससे पानी छिड़का जाता है। देखिए, ये भी नजासत, ये भी नजासत, शरीय हुक्म ने फ़र्क कर दिया इसमें। हम खफीफ और गलीज़ के लफ्ज़ नहीं है हदीस में, देखें हदीस में लफ्ज़ नहीं है, ये गलीज़ ही खफीफ है, اسے کہتے فقہ، سمجھ، علماء کیسے سمجھتے مسائل کو. جب سات مرتبہ دھونے کا حکم ہے، مٹی کا بھی ذکر ہے، تو اس مطلب یہ عام نجاست نہیں ہے، یہ غلیظ، اسے غلیظ کہہ دیا، غلیظ ترین کہہ دیا، مغلبہ. اور جب بچے دودھ خور لڑکے کا، بچے کا پیشاب اگر کپڑے پہ لگ جائے، جگہ پہ لگ جائے، تو اس سے پانی چکنا کافی ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ نجاست خفیف ہے. اور باقی، اور پھر ایک بدو جو پیشاب کرتے مسجد کے کونے میں آ کے، اور پورا ڈول پانی کا اس پہ گرا دیا جاتا ہے، مطلب کیا ہے، یہ کون سی ہے، متوسط ہے. تو خفیف ہے، غلیظ ہے، پھر متوسط ہے، درمیانی نجاست ہے. انسان کا پیخانہ کہاں پہ ہے؟ خفیف ہے، غلیظ ہے، متوسط ہے، باقی تمام چیزیں متوسط ہیں. صرف فرق کیا یاد رکھیں، جو غلیظ ترین ہے وہ ایک ہے، وہ کیا ہے؟ کتے کا لعاب ہے. بعض علماء کہتے ہیں کہ سور بھی اس میں شامل ہے، قیاس کر دیتے ہیں اس میں. اور خفیف ترین کیا ہے؟ چھوٹے بچے کا پیشاب. باقی جتنی کا ذکر ہم نے کیا وہ کہاں پہ ہیں؟ متوسط ہیں سارے، کیونکہ اس میں دھونے کا لفظ ہے، دھونے سے. اچھا، اب اسے عربی کی حدیث بیچ میں آ گئی، مجھے ایک چیز یاد آ گئی. جو پہلا پوائنٹ تھا اس میں ازالۃ النجاسہ کا، واپس چلتے ہیں، کون سا تھا؟ ويكفي في غسل جميع النجاسات على البدن او الثوب او البقعه او غيرها ان تزول عينها عن المحل. کہ کافی ہے نجاسہ کے ازالے کے لیے، ختم کرنے کے لیے، چاہے جسم پہ ہو، کپڑے پہ ہو، یا جگہ زمین پہ ہو، یا اس کے علاوہ، کہ اس کا عین اس جگہ سے ختم ہو جائے. اس کی دلیل کیا بیان کی تھی؟ ایک تو وہ حدیث، حیض کے خون والی لگا ہے تو اس کا اثر باقی رہتا، اس کا اثر تم نقصان نہیں پہنچاتا. اس سے زیادہ واضح حدیث پتہ ہے کون سی ہے؟ عربی والی حدیث. اب یہ دیکھیں، یعنی کپڑے کی تو یہ ہے، اب جگہ کی کیا دلیل ہے؟ جگہ کی ہے کہ عربی نے پیشاب کر دیا کونے میں آ کے، اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اس پہ ایک پانی کا ڈول بہا دیا جائے، جبکہ اس کو کوئی پھر صاف نہیں کیا گیا، نہ کوئی اس کو برش مارا گیا، یا کوئی اس کو کپڑا مارا گیا، صرف پانی کا ڈول اس میں ڈالا گیا ہے، جگہ پاک ہو گئی. اچھا، انسان ایک منٹ جب پیشاب کرتا ہے، اس کو والیوم پتہ کتنا ہوتا ہے؟ اندازہ لگائے، 300، 250 سے 400 کے بیچ میں، 300 نارمل، یعنی آدھا لیٹر بھی نہیں ہوتا. پانی کے ڈول میں کتنا پانی ہوتا ہے؟ کم سے کم، نہیں نہیں کم سے کم 2.5 لیٹر، 2 لیٹر کم سے کم ہوتا ہے، اس سے کم نہیں ہوتا. یعنی 250 ml بائی 300، 250 ml لے لیں، اور آپ اس میں سے 2.5 لیٹر لے لیں، کتنا فرق ہے؟ کتنی گنا زیادہ؟ 10 گنا زیادہ ہے. یعنی آپ یہ دیکھیں کہ آپ اس پیشاب کی جگہ پانی کا ڈول بہانے سے کیا وہ 250 ml جو ہے، یعنی 1 لیٹر کا چوتھا حصہ جو ہے، وہ آپ کتنے سے ختم کر رہے ہیں؟ 2500 سے کر رہے ہیں. اثر باقی رہے گا؟ سوال نہیں پیدا ہوتا. اس لیے یہ بھی فائدہ ہوتا ہے کہ آپ مٹی جذب کر لیتے ہو، پتھریلی ہو مٹی ہو، جذب کر لیتی ہے. اب یہی مسئلہ آتا ہے جب ہم کارپیٹ پہ دیکھتے ہیں، اب کارپیٹ بچے نے پیشاب کر دیا ہے، آپ اسے پانی بہا دیا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کا جو اثر ختم ہو گیا ہے، پانی کے دھبے باقی بچ گئے ہیں، کیا پاک ہو گیا کہ نہیں؟ اگر ہاں، اگر اس میں سمیل نہیں آ رہی تو پاک، اگر سمیل آ رہے تو بارک اللہ. یہ سمجھنا لازمی ہے. اچھا، اگر اس کو آپ برش سے صاف کر دیتے ہیں، صاف ہو جائے گا کہ نہیں؟ کب صاف ہوگا؟ صاف وہی بات ہے جب اس کا عین نجاست کا مکمل ازالہ ہو جائے گا، تب تو وہ پاک ہے. اچھا، دوسرا مسئلہ ایک بعض علماء بیان کرتے ہیں، کیا نیت کا ہونا لازمی ہے نجاست کے خاتمے کے لیے، ازالہ کے لیے؟ یعنی آپ کے کارپیٹ بچھایا ہوا ہے اور اس پہ گندگی لگی ہے، آپ نے وہ باہر نکال دیا ہے، آپ کو میں دھوتا ہوں، دھوئے نہیں آپ نے، بارش ہے، بارش کے پانی سے وہ صاف ہو گیا، آپ نے نیت کی اس کی صاف کرنے کی، یہ بارش نیت کی ہے میں صاف کر دوں اسے، بغیر نیت کے صاف ہو گیا کہ نہیں؟ کیا وہ پاک ہے کہ نہ پاک ہے؟ یا آپ کو دھونا لازمی ہے اس کے لیے؟ ان میرا اعمال ہو، یہاں پہ کہاں ہے
بارش کا پانی دا سپیشل، خود بھی پاک کر، چیز دوسرے کو بھی پاک کر.
میرا سوال یہ ہے کہ کارپیٹ آپ کا ہے، آپ نے اس پہ نماز پڑھنی ہے، کیا اس کے لیے نیت کی ازالت کے لیے نجاست کے ختم کے لیے نیت لازمی ہے؟ تو یہ حدیث کہاں پہ ہے؟ اس حدیث کے سے تعلق ہی نہیں ہے. اور آپ اپنا عمل ہے جو آپ کر رہے ہیں، وضو ہے، نجاست کے اتارنا ہے. اچھا، اب جسم پہ نجاست ہے، آپ کو پتہ نہیں کہ آپ کو کپڑے پہ گندگی لگی ہے، ٹھیک ہے، اور آپ چلے ہیں مٹی سے وہ جگہ وہ صاف ہو گیا ہے، نماز پڑھ لیا آپ نے، کیا آپ کی نیت تھی میں اسے اتاروں؟ وہ خود اتر گئی. اس سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ نجاست، ذات نجاست کے لیے نیت کا ہونا لازمی نہیں ہے. فرق کیا ہے حدث کے سے پاک ہونے میں اور نجاست کے سے پاک ہونے میں؟ حدث کے لیے نیت کا ہونا لازمی ہے. اگر آپ نے وضو کیا بغیر نیت کے، وضو نہیں ہے. غسل بغیر نیت کے، کیا وضو غسل نہیں ہے آپ کا؟ جب یہاں پہ آپ پاک ہو رہے ہیں، نجاست کے ازالے کے لیے ایک نجاست باہر سے آپ کو کوئی چیز لگی ہے اور وہ خود بخود صاف بھی ہو گئی ہے، آپ کو اگرچہ علم بھی نہیں ہوا ہے. جانتے ہیں فرق کیا ہے؟ فعل واجب و ترک المحرم میں جو فرق ہے وہ سمجھ آ جائے گا آپ کو. ایک چیز واجب ہے آپ پر، آپ نے وہ کرنی ہے، اس پر نیت ہونا لازمی ہے. اگر محرم سے آپ ترک کرتے ہیں، کوئی ناپاک چیز آپ کو لگے، آپ اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں، اگر وہ خود ختم ہو جائے آپ کے عمل دخل کے بغیر، تو اس کا جو اثر ہے وہ بھی اس طریقے سے ختم ہو جاتا ہے. ناپاکی لگی ہے، اس کے کئی مثالیں ہیں. اگر دھوپ ہے، مثال کے طور پہ آپ نے کارپیٹ جہاں سے نکالا ہے وہ دھوپ میں رکھ دیا ہے، بارش نہیں ہے، دھوپ ہے، اور دھوپ کی وجہ سے وہ اس کا اثر بھی ختم ہو گیا، اس کا رنگ بھی ختم ہو گیا، اس کی بو بھی ختم ہو گئی، پاک ہو گئی نہیں. اگر آپ دیکھتے ہو کچھ بھی نہیں، کیا آپ لازمی اس جگہ کو دھوئیں جہاں پر اس کو لگا تھا؟ اس کا نہ بو ہے، نہ اس کا رنگ ہے، کچھ بھی باقی نہیں ہے، تھوڑی سی پلواہٹ باقی ہے، وہ دھوپ کی وجہ سے ختم نہیں ہوئی. کیا دھونا لازمی ہے؟ نہیں. وہ ایک اثر ہو، اثر تو ہو، اگر رہ بھی جاتا ہے تھوڑا سا بغیر بھو کے، بغیر ذائقے کے، تو اس کی اجازت ہے. واللہ اعلم. اتنا کافی آج کے درس میں. اگلے درس میں انشاءاللہ آگے بیان کریں گے، ایک نئے باب سے درس کا آغاز کریں گے. اگلا باب ہے وضو کا، اور وضو کے تعلق سے انشاءاللہ بات کریں گے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.